بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے جناب کریم منصوری۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تازہ ترین خبریں اور سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام دیکھنے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.saharTV.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام کلام امیر، اور آخر میں آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور چین کے صدور نے بیجنگ میں اپنی ملاقات میں کہا کہ ایران اور چین کی دوستی اور تعاون کسی بھی علاقائی یا عالمی مسئلے سے متاثر ہوئے بغیر مضبوط و مستحکم ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین نے موجودہ حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے۔ کابل میں داعش کے ایک ٹھکانے پر سیکیورٹی افواج کے حملے میں متعدد دہشت گرد عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ دہلی اور ممبئی شہروں میں بی بی سی کے دفاتر پر ہندوستان کی آئی ٹی ٹیموں نے چھاپے مارے اور ملازمین کے موبائل ضبط کر لیے۔ ترکی اور شام میں ایک ہفتہ قبل آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور صہیونی فوجیوں کی جارحانہ کارروائیوں میں غرب اردن میں 2 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران اور چین کے صدور نے بیجنگ میں اپنی ملاقات میں کہا ہے کہ ایران اور چین کی دوستی اور تعاون کسی بھی علاقائی یا عالمی مسئلے سے متاثر ہوئے بغیر مضبوط و مستحکم ہے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے صدور نے تہران اور بیجنگ کے تعلقات کو مستحکم قرار دیا جو کہ علاقائی اور عالمی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ دونوں ممالک کے صدور نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی، اور تہران اور بیجنگ کے درمیان تعاون میں فروغ پر زور دیا۔ صدر مملکت رئیسی کے ہمراہ اعلی سطحی وفد نے چینی وفد کے ساتھ دونوں ملکوں کے صدور کی موجودگی میں کرائسس مینجمنٹ، صحت، آئی ٹی، ماحولیات، بین الاقوامی تجارت، کاپی رائٹ، زراعت، برآمدات، صحت اور طب، میڈیا، اسپورٹس اور ثقافتی میراث سمیت مشترکہ تعاون کے 20 معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں کے تحت چین ایران کے مختلف شعبوں من جملہ تہران مشہد تیز رفتار الیکٹرک ٹرین اور تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ایئرپورٹ اور مکران کے ساحلوں کے توسیع منصوبوں سمیت متعدد دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ یاد رہے چین کے صدر نے آج صبح صدر ابراہیم رئیسی کا باضابطہ استقبال کیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور دونوں صدور نے فوجی دستوں کا معائنہ بھی کیا۔ صدر ایران نے ایران اور چین کی اسٹریٹجک شراکت کی جامع دستاویز کو تعلقات کی توسیع کے لیے دونوں ممالک کے لیے عزم کا مظہر قرار دیا۔ صدر ایران نے بڑی تہذیبوں کے حامل ایران اور چین کے گران قد تاریخی تعاون کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں اہم سمجھوتوں اور دو طرفہ تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں چین کے وزیراعظم نے بھی دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات اور دنیا میں کثیر جانبہ رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ سے متعلق تعمیری مذاکرات جاری ہیں۔ صدر ایران نے اسی طرح چین کی پارلیمنٹ کے سربراہ سے ملاقات میں بھی ایران اور چین کو سخت حالات میں بھی ایک دوسرے کا دوست ملک قرار دیا اور دو طرفہ تعاون کی توسیع پر چینی پارلیمنٹ کی حمایت کی قدردانی کی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین نے موجودہ حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کی ملاقات میں انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہونے پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی صدارت میں پارٹی کے رہنماؤں کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ وہ پیسے نہ ہونے کے بہانے الیکشن کو مؤخر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مشاورتی اجلاس میں الیکشن کمیشن اور گورنر کے ذریعے انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے بعد کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی ٹیم پر دہشت گرد عناصر نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں زیر حراست 3 ملزم اور 4 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ سی ٹی ڈی کے ذرائع کے مطابق میران شاہ سے بنو ملزمان منتقل کرنے والے اسکواڈ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے زیر حراست 3 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں کل عدم تنظیم کے 4 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے۔ سی ٹی ڈی نے بتایا کہ وہ واقعہ میر علی بائی پاس پر پیش آیا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریکی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی نے بتایا کہ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے تھے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد فورسز اور پولیس پر دستی بموں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے 4 شارٹ مشین گنز، کارتوس اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ کابل میں داعش کے ایک ٹھکانے پر سیکیورٹی افواج کے حملے میں متعدد دہشت گرد عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ اس بات کا اعلان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ پیر کی رات کو سیکیورٹی افواج نے کابل میں واقع داعش کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگا کر اسے ختم کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں متعدد داعشی ہلاک بھی ہوئے۔ طالبان کے ترجمان کی ٹویٹ میں آیا کہ ہلاک شدہ یہ عناصر کابل میں ہونے والے متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ ان کے بقول ان میں بعض دیگر ممالک کے شہری بھی شامل تھے۔ ان کا یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ کابل کے علاقہ 8 میں دھماکے اور اس کے بعد جھڑپوں کی آواز سنائی دی گئی۔ عوامی ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے اگست 2021 میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد داعش دہشت گردوں کے حملوں میں بھی شدت آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک متعدد افغان شہری ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر پر ہندوستان کی آئی ٹی ٹیموں نے چھاپے مارے اور ملازمین کے موبائل ضبط کر لیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق انکم ٹیکس کی ٹیموں نے بی بی سی کے دفاتر پر یہ چھاپے مبینہ طور پر ٹیکس کی چوری اور ٹی ڈی ایس لین دین میں بدعنوانی کے سلسلے میں مارے ہیں۔ بی بی سی کے دفاتر پر یہ چھاپے اور سروے مقامی وقت کے مطابق 11 بجے شروع ہوئے۔ ہندوستانی انکم ٹیکس کی ٹیموں نے بی بی سی کے دفاتر کے کمپیوٹروں کی بھی جانچ کی۔ خبروں کے مطابق بی بی سی کے دفاتر کو پوری طرح سیل کر دیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ اس پورے واقعے کی اطلاعات لندن میں بی بی سی ہیڈ آفس کو دے دی گئی ہے۔ اس درمیان حزب اختلاف کی جماعتوں نے بی بی سی کے دفاتر پر چھاپے کو انتقامی کاروائی قرار دیا ہے۔ کانگریس اور ترنمول کانگریس نے بی بی سی کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ بی بی سی ڈاکومنٹری کا بدلہ لے رہی ہے. واضح ہے کہ بی بی سی ڈاکومنٹری میں موجودہ وزیراعظم نریندر مودی کو 2002 میں ریاست گجرات کے فرقہ وارانہ فسادات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلی تھے. ہندوستانی حکومت نے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ترکی اور شام میں ایک ہفتے قبل آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 37,000 سے زائد ہو گئی ہے. ہزاروں عمارتیں بھی زمین بوس ہو چکی ہیں جبکہ امدادی کاروائیوں کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا ہے. ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے امدادی اور طبی ماہرین ان دو ممالک میں بھرپور طریقے سے خدمات پیش کرنے میں مصروف ہیں. ترکیہ کے جنوب مغربی اور شام کے شمال مغربی علاقوں میں آنے والے زلزلے کو 8 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. فوری امدادی کاروائی اور ملبے کے نیچے دبے افراد کو زندہ بچنے والے افراد کو بچانے کی کوشش اب اپنی جگہ. مصیبت زدہ افراد کے لیے رہائش گاہ، غذا اور نفسیاتی اور سماجی امداد کے انتظام کو دے رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک ترکی اور شام کے زلزلے میں 37,000 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. اس درمیان ترکیہ کی تجارت اور کمپنیوں کی کنفیڈریشن نے، جس میں 50,000 کمپنیوں کو رکنیت حاصل ہے، اعلان کیا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں پہنچنے والا نقصان $84 ارب تک پہنچ سکتا ہے. البتہ اس سے قبل ترکیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے زلزلے کو نقصان کو $50 ارب سے زیادہ بتایا تھا. قابل ذکر ہے کہ ترکیہ کے زلزلہ زدہ 10 صوبوں میں 1,34,00,000 افراد رہائش پذیر ہیں، جو کہ اس ملک کی کل آبادی کا 15% ہے. ادھر اسلامی جمہوری ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے ریسکیو اینڈ آپریشن کا شعبہ زلزلہ زدہ علاقوں میں پوری طرح سے سرگرم عمل ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ہلال احمر ایران کی امدادی ٹیموں کے سربراہ اسماعیل اسکندری نے بتایا ہے کہ ترکی کے آدیامان شہر میں 80% تباہی کے باوجود ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے جوانوں نے بہترین کارکردگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے 10 افراد کی جان بچائی ہے اور زخمیوں کو فوری اور ضروری امداد فراہم کی ہے. انہوں نے کہا کہ سرچ آپریشن کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اب ایران کی ہلال احمر کی ٹیمیں زلزلے کے متاثرین کے لیے رہائشی انتظامات میں مصروف ہو گئی ہیں. دوسری جانب شام کے شہر حلب میں ایران کے کونسل جنرل سلمان نواب نوری نے اعلان کیا ہے کہ حلب شہر اور مضافات کے 12,000 زلزلہ زدہ افراد کو اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے قائم کیے گئے 9 کیمپوں میں رہائش فراہم کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت شام کی حکومت اور امداد فراہم کرنے والے ممالک کی جانب سے حلب میں 172 رہائشی کیمپوں کا اہتمام کیا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ 1,80,000 شامی زلزلہ زدگان کو بھی ان مراکز میں پناہ دے دی گئی ہے، جبکہ حلب شہر میں بھی حالات گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکے ہیں. حلب میں ایرانی کونسل جنرل نے بتایا کہ بعض علاقوں میں عمارتوں کے تباہ ہو جانے کے باعث شہریوں میں بدستور خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. سیونی فوجیوں کی جارحانہ کارروائیوں میں غرب اردن میں 2 مزید فلسطینی شہید ہو گئے. فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ فلسطینی نوجوان ہارون ابو حرام، جو 1 سال قبل الخلیل میں سیونی فوجیوں کی جارحیت میں زخمی ہو گئے تھے، منگل کو شہید ہو گئے. دوسری جانب غرب اردن کے علاقے توباس میں الفاریہ کیمپ کا 17 سالہ فلسطینی نوجوان اس کیمپ پر سیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شدید طور پر زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گیا. فلسطین کی وزارت صحت نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال کے آغاز سے اب تک سیونی فوجیوں اور انتہا پسند سیونیوں کے ہاتھوں 45 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اور آخر میں یہ خبر کہ بحرین کے 14 فروری کے انقلاب کی 12ویں سالگرہ کے موقع پر آل خلیفہ حکومت نے متعدد بحرینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بحرینی عوام کے انقلابی جذبے اور استحکامتی تحریک میں شدت آتی جا رہی ہے، جس سے آل خلیفہ کی عامر حکومت بری طرح پریشان ہے. بحرین الیوم کی رپورٹ کے مطابق بحرین پر مسلط آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے مغربی علاقے المرخ سے احمد ابراہیم، محمد سید محمود اور حسن سید عیسیٰ کو اغوا کر لیا ہے. اور سمجھ سے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر، اور آپ آخر میں سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب ذرا تصویر کرو، اور واضح ذرا تصویر کرو۔ ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ او تصور پہ حقیقت خوابوں کی یہ تعبیر کرو۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو خطبات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو جو آج خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا، اس دنیا کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار قرار نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے ایک پل ہوتا ہے نا، پل سے انسان عبور کرتا ہے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو امام نے اسی کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو اس میں غرق ہو کے مت رہ جانا، بلکہ تمہیں یہاں رہنے کے بعد اپنے آپ کو آخرت کے لیے، ایک دوسری دنیا کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہاں پہنچنا وہ تمہارا مقصد ہے، درواقع قرب خداوندی کو تمہیں حاصل کرنا ہے، یہاں پر اسی میں غرق ہو کے نہیں رہ جانا، انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ دار عمل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد کوئی نہ سوچے کہ یہاں سے ہم جانے کے بعد جو ہے نہیں، یہیں پہ اسی کی طرف امام نے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکل جائے تم اپنی روح کو وہاں بھیج دو۔ کیا مطلب ہے اپنی روح کو وہاں بھیج دو؟ یعنی اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کرو۔ کہا جاتا ہے بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی انسان نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر دوسرے نماز پڑھیں۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، یعنی تمہاری جو موت آئے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو مار دو۔ کیا مطلب اس مارنے کا؟ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات سے جو تمہاری وابستگی ہے، اس سے جو تمہاری دل لگی ہے، جو تمہارا لگاؤ ہے، اس کو کم کرو۔ جتنا کم کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اچانک جب تمہارے اوپر کوئی مثلا اس کی طرف سے فرشتہ آئے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، آنے کے بعد وہ کہیں گے کہ چلیں، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس وقت تمہیں بڑا احساس ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تم خود جانے کی تیاری کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں گزر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اس خطبے کو مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، ایوہ الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار و قرار۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور آخرت کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے اس خطبے میں چند نکات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا انسان کو اس گزرگاہ سے اپنی حقیقی منزل کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تمہیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دے قبل اس کے کہ تمہارے جسم کو یہاں سے نکالا جائے، یعنی یہ جسم تمہارا ایک دن سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن جسم کو سپرد خاک کرنے سے پہلے، جسم کو دفن کرنے سے پہلے تم اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دو، یعنی یہ دنیا سے اگر وابستگی ہے، دنیا سے اگر تم نے دل لگایا ہے، تو اپنے دل کو اس دنیا سے موڑ لو، اپنی موت سے پہلے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دنیا پرست لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، مال دنیا میں اس نے کیا چھوڑا ہے، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی زمین چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے. اہل دنیا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مال چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کون سے اعمال خیر اپنے جانے سے پہلے بھیج دیے ہیں. لہذا اگر انسان اس خطبے سے درس لینا چاہے تو اسے یہ درس لینا ہوگا، اور اسے بخوبی زہد کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے جو سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. انسان ہر طرح سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حلال طریقہ ہو، غیر حلال طریقہ ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ وہ مال حاصل کر لے. امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہذا جائز طریقے سے مال کو حاصل کرو، لہذا اس دنیا جو گزرگاہ ہے اس سے تم اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنے اس گھر کا انتظام کر لو جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہیں کس طرح سے زہد اختیار کرنا چاہیے. تم دنیا سے وابستہ نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دنیا پل ہے آخرت تک جانے کے لیے، یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. متعدد روایات میں، متعدد احادیث میں یہ بات صاحبان ایمان کو سمجھائی گئی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کبھی دنیا کو تجارت خانہ کہا گیا ہے، کہا دنیا متجر اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ کے تجارت کی جگہ ہے، لہذا اس دنیا سے تم اپنی آخرت کو سنوارو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اپنے پردہ راز کو اس کے سامنے چاک نہ کرو جو تمہارے اسرار سے واقف ہے. اکثر شارحین نہج البلاغہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اگر انسان کا گناہ پوشیدہ ہے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ کئی گناہ ہو جاتا ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر پردوں کو ڈال دو، الہی پردے اس کے گناہ کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے گناہ کے اوپر پردے نہیں ڈالتا، بلکہ پھر وہ انسان اگر توبہ نہ کرے تو بے آبرو ہو جاتا ہے.
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ جو نامے کا حصہ ہے اس کو بھی مل کر دیکھیں گے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ہمارا جو سلسلہ نامے کا چل رہا ہے، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹر لکھا تھا اپنے جو آپ کے عمال ہیں، عاملین ہیں آپ کی طرف سے، جو آپ کے عہدے داران ہیں، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو ایک صفت جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ ہے، جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں، کہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے، تو تم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو عدالت اور مساوات کی رعایت کرنا جو بھی آنے والا ہے، اس میں یہ نہیں کہ اگر کوئی تمہارا اپنا عزیز ہے تو اس کے لیے کچھ دوسرے طریقے سے تم فیصلہ کرو، اور اگر کوئی غیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے طریقے سے نہیں، بلکہ عدالت بہت ضروری ہے۔ خود مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو عدالت اتنا، یہ صفت اتنے طریقے سے امام کی واضح ہوئی ہے اور اجاگر ہوئی ہے کہ جب پوچھا گیا امام کے حوالے سے کہ مولا کائنات کو کیوں یعنی شہید کیا گیا، امام نے تو کسی کے لیے یعنی نہ کسی کا گھر جلایا نہ کسی کی اس طرح سے جان لیے، ظلم نہیں کیا کسی پہ، تو امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو جو مورخین نے لکھا وہ یہی لکھا ہے کہ آپ کی عدالت لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکے۔ تو آپ کے ہر عمل میں ہمیں عدالت کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنے عاملوں کے لیے بھی یہ کہا کہ دیکھو عدالت کا جو دامن ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں حکومت کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ دنیاوی اقتدار ہمیں ملے، دنیاوی حکومت ہمیں ملے، یہ حکومت صرف اس لیے ہم نے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ اور یہ عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء اور جو کتب ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہی بتایا کہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ تو اسی کی طرف امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا اور جتنے بھی آئیں ان کے ساتھ عدالت سے پیش آنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو بھی مل کر دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دستور فرماتے ہیں جو یہ سماجی اور دینی کارکن ہیں ان کے نام فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، جب تم لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ منصب اور یہ مقام کتنا عظیم ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کسی بھی طرح کی یعنی کوئی بھی خطرے کی جگہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ ہے اور وہ جہاں سے ایک حصہ دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے ایک حصہ اپنے ریاستوں کی طرف جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سرحد ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک سرحد ہے، جہاں بھی حلال حرام، جہاں بھی واجب اور حرام کی بات آتی ہے، لہذا ان چیزوں کے اس حصے کو سرحد کہا جاتا ہے جن کی حفاظت ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے واجب ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے دیکھا کہ تم لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے، تم لوگوں کے ذریعے سے دین کا قیام کرنا ہے، تو کچھ دستور ہے یہاں پہ جن میں تمہیں اپنے خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فاستعن باللہ علی ما اہمک، یعنی جو تیرے اہم امور ہوں گے، تو اس منصب پہ فائز ہے تو تیرے ذمے بہت سارے امور ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اہمیت کے حامل نہ ہو، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہوں، مثلا جیسے سب سے زیادہ اہم امور میں جن کو زیادہ توجہ دیتے تھے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی امت کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یعنی کون سا رویہ آنے والوں کے ساتھ، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کے، اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اپنی گرفتاریاں بیان کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم امر ہے، اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ جب بھی تیرا کوئی اہم کام ہو تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ، اللہ کی ذات کو جب سامنے رکھے گا ایک انسان اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا، پھر اس اہم امر کو انجام دے گا، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر تکبر نہیں بڑھے گا، غرور نہیں ہوگا اس کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، چونکہ اللہ کی عنایت اس کے ساتھ ہوگی، جب اللہ سے ہم نے استعانت لی ہے، اللہ سے ہم نے مدد لی ہے، تو اللہ بھی مدد کرنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے، لہذا اللہ کی ذات کو سب سے پہلا دستور یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے مدد طلب کر، چونکہ میں بھی اللہ ہی کا ایک بندہ ہوں جو تیرے اوپر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا امر جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وخلت الشدت بضغط من اللین، کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نرمی بھی اختیار کر، ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی کرے, تو صرف یعنی درواقع جو تیری رعیت ہے, جو تیرے اندر کارکن کام کرتے ہیں یا جس منصب پہ بھی تو فائز ہیں اور تیرا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہے, ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی برتے, سختی سے کام لے, اور یعنی درواقع تجھے اس عنوان سے وہ لوگ جانے کہ یہ زیادہ سختی کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تیرے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے, رفق بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر تو صرف سختی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر جو تیرے اندر کام کرتے ہیں یا جو رعیت ہے, یہ جو امت ہے, ان کے اندر تیرے متعلق کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا, اور تمہیں اس نام سے جانے گی کہ یہ صرف سختی کرتا ہے. اور اگر تو صرف نرمی کرے گا اس کا بھی نقصان ہے. صرف نرمی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو تیرے اندر کام کرتے ہیں, تیرے ماتحت جو ہے, ان کے اندر سستی بڑھے گی, کاہل ہو جائیں گے. لہذا اس سے پرہیز کرنا ہوگا, نہ ان کے درمیان تیرے نہ ان کے سینوں کے اندر تیرے لیے بغض پیدا ہونا چاہیے اور کینہ پیدا ہونا چاہیے, اور نہ ہی ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہونی چاہیے. لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو سختی کرتا ہے, سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے, صرف سختی نہ کرے.
ناظرین کرام, آپ نے خطبے اور نامے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا. آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم نکات تھے جو آپ کے لیے ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے. اب جو حصہ حکمتوں کا ہے, جو زندگی گزارنے کے اصول مولا کائنات نے ہمارے لیے یعنی بھیجے ہیں اور جو بیان کیے ہیں, جن کو مرتب کیا سید رضی نے, تو اس میں سے آج جو ہم آپ کے سامنے سلسلہ شروع کر رہے ہیں, درواقع یہ پوری حکمت نہیں ہے بلکہ حکمت کا ایک حصہ ہے, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ذریعے جانیں گے. لیکن میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے. انسان کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حقوق سے مایوس ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اگر خوف پایا جائے گا تو اس کا اس حق نہیں مل سکتا. حق حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قوت ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے یعنی اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا میں لوگ جو محروم رہتے ہیں, زیادہ تر وہ اسی لیے محروم رہتے ہیں چونکہ ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کو لینا چاہیے. اگر انسان کو پتہ چل جائے, انسان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ میرا حق ہے, تو اس کو لینا ہے. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے, اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے امام کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر خوف پایا جاتا ہے, ڈر پایا جاتا ہے, ترس جس کو کہتے ہیں, بزدل انسان اگر ہے, تو پھر انسان کو اس کا حق نہیں مل سکتا, وہ جو ہے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. درواقع جو خوف اور ڈر ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے رذائل اخلاقی میں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کے لیے یعنی ان کو بیماری کہا جاتا ہے, جن کو رذائل اخلاقی کہتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ انسان فضائل اخلاقی تک پہنچ سکے. اور جب انسان کے اندر وہ فضائل اخلاقی جمع ہو جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے یہ اخلاق حسنہ کا حامل ہے. یعنی اخلاق حسنہ دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک فضائل, فضائل یعنی وہ صفات جن سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے, دوسرے رذائل, رذائل وہ چیزیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ خوف اور ڈر بھی اسی سے اس کا تعلق ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, مزید اس کے حوالے سے اپنے مہمان سے یہاں پر گفتگو سنتے ہیں اور ان کا پروگرام دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام, قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان. حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرنت الہیبۃ بالخیبۃ, کہ انسان کا ڈر اور انسان کا ترس جو ہوتا ہے وہ نا امیدی سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہمیں نہیں پتا ہے، ایک چیز کے بنسبت ہم جاہل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا فن نہیں پتا ہے، اور ہم اس میں جا گریں، یا ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ علماء اور عقلاء اس ڈر کو بہترین ڈر کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز کی بنسبت جاہل ہے اور اس کی بنسبت انسان ڈرے اور آ کر یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم ڈر رہے ہیں، تو اس ڈر کو، اس شک کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر باعث بنتا ہے، یہ ترس باعث بنتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں نہ پڑ جائے، انسان کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائے کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک چیز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اگر وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کام خراب کر دے گا۔ اگر ایک گھر بنانا ہے اور آپ آرکیٹیکچر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے آپ گھر بنائیں اور آپ کا گھر ٹیڑھا بن جائے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ انجینئرنگ نہیں آتی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کیا جائے اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز ہو اور آپ وہ کام کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کے پاس علم نہیں ہے ایک چیز کا، اور یہاں پر آ کر انسان اپنا ڈر دکھائے اور یہ چیز دکھائے کہ انسان اس چیز میں اس لیے انٹر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس علم ہے لیکن وہ پوری طریقے سے 100% یقین والا علم نہیں ہے، تو لہٰذا اس ڈر کو اچھا مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں جب وہ اپنی کتاب میں کسی بات کو لکھا کرتے تھے تو وہ اگر اس چیز کے اوپر 100% شور نہیں ہے تو وہ اکثر یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ واللہ اعلم یا واللہ عالم، یعنی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے لیکن یقیناً میرے اوپر بھی ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے پاس علم واقعی ہے یا اس کے نمائندوں کے پاس علم واقعی ہے، لیکن مجھ تک کہ جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو جو بیان کرتے ہیں اس کے بعد آ کر ایک ایسی قید لگا دیتے ہیں، ایک ایسا ریمارک لگا دیتے ہیں کہ پاسبلٹی اس چیز کی بھی ہے کہ 1% یہ بات صحیح بھی نہ ہو۔ لہٰذا کبھی بھی آپ ان کو پوری طریقے سے پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن ہو ایسا گیا، لہٰذا اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس مرحلے میں نہ ڈرے، ایک دم کھل کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو کہے اور اس پاسبلٹی کی بنا پر اس کی بات غلط نکل آئے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر انسان کی رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس چیز کی بنسبت آ کر بات کہی ہے، اس چیز کی بنسبت آ کر بولا ہے، اور وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس علم نہیں تھا۔ دوسرا ڈر کہ جس کو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اگر ڈرے تو یہاں پر اس ترس کو، اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممدوح ہے، یعنی یہ اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی ذات کے سامنے ڈر رہے ہیں کہ جس کے پاس تمام تر قدرتیں ہیں، جس کے پاس تمام تر پاورز ہیں، تو اب اس کے سامنے اگر انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں اس ذات کے سامنے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو، اس کی مدح کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ڈر بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ان دو ڈروں کے علاوہ انسان کسی چیز کے اندر ڈرے جس سے انسان کوئی اچھی چیز کسی اور تک کے پہنچا سکتا ہے، اور انسان یہاں پر ڈر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ مجھے کچھ کہنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس ڈر کی امام اس حکمت میں بات کر رہے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبہ، کہ ایسا ڈر انسان کے اندر نا امیدی لے کے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے انسان کے علاوہ سامنے والے لوگوں کے درمیان بھی نا امیدی لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس ڈر کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے تاکہ ہم نا امیدی سے نکل کے امید تک کے پہنچیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید یہ ہے کہ پروگرام کے تینوں حصوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہو. درواقع جو مولا کائنات کے فرامین ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال کوئی چیز نہیں بن سکتی. ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھے یہاں پر جو ہیں وہ بیانات یہاں پر آپ کے اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں, اور بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے کسب فیض کا ذریعہ بنے, ان سے ہم کچھ حاصل کریں اور ان کے اوپر عمل کریں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.